سے آپ تک منتقل کر دوں گا. ایک بات تو حضرت ہر نشست میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو فائدہ بقدر نیت ہوتا ہے. اللہ نے عمل کے اندر تاثیر نیت کی وجہ سے رکھی ہے. مثال کے طور پر آپ دو رکعت نماز پڑھتے ہیں صلاۃ الحاجت کی نیت سے. اب یہ دو رکعت میں تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک کوئی خاص اضافی چیز نہیں ہے, صرف نیت یہ ہے کہ صلاۃ الحاجت سے. اب اس دو رکعت میں یہ وزن پیدا ہوگا کہ یہ اللہ کی بارگاہ سے آپ کی حاجات دور کروانے کے فیصلے کروا سکتی ہے. آپ دو رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھتے ہیں, فیصلہ آپ اللہ سے مانگنے کے لیے صلاۃ الاستخارہ پڑھتے ہیں. اب اس دو رکعت میں یہ طاقت پیدا ہوگی کہ یہ اللہ کی بارگاہ سے آپ کو صحیح فیصلے تک پہنچانے کی معاونت کرے. ایک پیسے آپ دے رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا چاہتا ہوں, تو یہ صدقہ ہے. بلائے ٹلے بھی صدقے والے احکامات ہوں گے, اجر اور ثواب ہے. آپ اس نیت سے دے رہے ہیں دو وہی پیسے کہ مجھے اس سے اللہ کے لیے محبت ہے اور میری اللہ کے لیے محبت بڑھ جائے, تو یہ کیا ہے؟ یہ ہدیہ ہے. اب وہی پیسے آپ کے لیے کیا محبت کو بڑھانے کا ذریعہ بن جائیں گے؟ آپ یہ پیسے اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ پیسے ان پیسوں کے اوپر لوگ میری تعریف کریں تو یہ ریاکاری ہے, یہ آخرت میں وبال کا ذریعہ بن جائے گا. عمل ایک ہے, نیت مختلف ہے, نیت کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے. تو ایک بات تو حضرت ہر دفعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا خالص اصلاح کی نیت سے ہو, میرا بولنا اصلاح کی نیت سے ہو کہ اللہ میری بھی اصلاح فرما دے, اور ہم سب کا بیٹھنا بھی اصلاح کی نیت سے ہو کہ اللہ ہماری اصلاح فرما دے. تب ایک دفعہ اپنی نیت کو تازہ کر لیتے ہیں, ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اس بیٹھنے کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے. دوسری بات, اصلاح کسے کہتے ہیں؟ ہمارے حضرت اکثر یہ بات تقریباً ہر حلقے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اصلاح نام ہے چمکانے کا, پالش کرنے کا. ہم ویسے بن جائیں جیسا کہ اللہ چاہتے ہیں. جب دنیا سے جا رہے ہوں تو ہمیں بھی وہی خطاب ہو, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کچھ خوش قسمت لوگ ایسے بھی ہیں, ہمارا مدرسہ ہے اکوڑا خٹک میں, مشہور مدرسہ مدرسہ حقانیہ کے نام سے, اس کے بانی تھے حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے کہ شہدائے بالا کوٹ کی ارواح میرے استقبال کے لیے کھڑی ہوں. کچھ خوش قسمت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا استقبال ہو رہا ہوتا ہے, دنیا سے خوشی خوشی جا رہے ہوتے ہیں. مدینہ کے ایک عالم ہے مولانا عبدالقادر صاحب, آپ کی تو ملاقات ہوئی ہوگی ان سے, مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں عبدالقادر صاحب. صحیح عرصے سے وہیں پر مقیم ہے, اسی تمنا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت البقیع کے اندر کوئی جگہ نصیب فرما دے. آج سے کوئی تین چار رمضان پہلے کی بات ہے, ان کو ہوا کہ میں میرا وقت قریب آ گیا ہے, اپنی ساری کتابیں تقسیم کر دوں, اور ساتھیوں سے کہا کہ میری اندر روح ایسے پھڑ پھڑا رہی ہے جیسا کہ پنجرے کے اندر پرندہ پھڑ پھڑاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے اتنی محنت کی, اپنے آپ کے اوپر اتنی محنت کی, اپنے آپ پر اتنی محنت کی کہ اب وہ ہر وقت جانے کے لیے تیار ہیں. اس نے محنت کی ہوتی, ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ ہمیں مرنے سے ڈر لگتا ہے؟ ہمیں ہونا بھی ایسے ہی چاہیے, ہمیں مرنے سے ڈر لگتا ہے تو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ہمیں وہ ڈر لگنا چاہیے. کیوں؟ وہ کہنے لگے کہ دیکھو تمہارے دو گھر ہو, ایک گھر شہر کے درمیان میں ہو اور ایک گھر ویرانے میں ہو. شہر کے درمیان میں جو گھر ہو وہاں پہ ساری سہولت ہو, بجلی بھی ہو, پانی بھی ہو, گیس بھی ہو, فریج بھی ہو, ڈیپ فریزر بھی ہو, کارپیٹ بھی ہو, گاڑی بھی ہو, پنکھا بھی ہو, اے سی بھی ہو, اور اس کا باغیچے کے لیے مالی بھی رکھا ہو, صفائی ستھرائی کے لیے خادم بھی رکھے ہو, گھر بالکل چمکتا ہو, اور دوسرے گھر کو تم نے بالکل ہی چھوڑ دیا ہو, بجلی کا کنیکشن بھی نہیں ہے, گیس بھی نہیں ہے, صفائی بھی نہیں ہے, ستھرائی بھی نہیں ہے, مالی بھی نہیں ہے, بڑے بڑے جھاڑے پڑ چکی ہیں, سانپ بچھو ان جھاڑوں کے اندر ہو چکے ہیں, بتاؤ تمہارا کس گھر میں رہنے کو دل چاہے گا؟ تو ہر آدمی نے کہا کہ بھائی وہ جو شہر والا گھر اس میں رہنے کو دل چاہے گا, ادھر ویرانے میں کون جانا چاہے؟ تو یہ معاملہ ہے کہ تم نے محنت کر کے اس دنیا کے گھر کو بنایا ہے, اور جس چیز پر انسان محنت کرتا ہے اس چیز پہ انسان کا دل لگتا ہے, کیونکہ تم نے اس کو بنایا ہے تو اس لیے تمہارا دل لگتا ہے, اور اس کو تم نے بگاڑ لیا ہے, قبر کی زندگی کو بگاڑ لیا ہے, اس لیے طبیعت اس طرف جانا نہیں چاہتی. جو بنا لیتا ہے اس کو مرنے کو دل چاہتا ہے, مرنے سے بھاگتا نہیں ہے. تو ہمارے حضرت کی بادشاہ فرماتے ہیں کہ اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ ہم ویسے بن جائیں جیسا کہ اللہ چاہتے ہیں, اور جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے بننے کا راستہ کیا ہے. تو دیکھیے سب سے پہلی بات, ہمارا مسئلہ غفلت ہے. چاہت ہمارے اندر ہے لیکن غفلت ہمارے پر غالب ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر بھی کبھی کبھار ایسا ہو جاتا تھا کہ غفلت آ جایا کرتی تھی. کعب بن مالک رضی اللہ تعالی کا واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سارے جہاد میں شریک ہوئے, غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ خندق, پھر اس کے بعد غزوہ خیبر, پھر فتح مکہ, غزوہ حنین, اس کے بعد آ رہا ہے غزوہ تبوک. تبوک کے موقع پر سواری بھی دو دو اونٹ تیار تھے, پیسے بھی خوب تھے. جب لشکر کے جانے کا وقت آیا ہے تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور تو پورے لشکر کے ساتھ نکلیں گے اور اس کی رفتار سست ہے, میں تھوڑی ہی دیر بعد نکلوں گا تو میں پہنچ جاؤں گا, یہ ہے چیز ابھی کرتا ہوں. دوسرا دن آیا تو کہا کہ ابھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, شام تک ٹھہر جاتا ہوں, شام ہوئی تو چلو صبح نکل جائیں گے, پھر کوئی کام پڑ گیا تو چلو ابھی دیکھ لیتے ہیں, بس ابھی نکلتے ہیں. کرتے کرتے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ میں کہتے ہیں کہ ایک دن جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو اندازہ ہوا کہ اب اگر اڑ کر بھی جانا چاہوں تو نہیں جا سکتا, اب بڑے پریشان ہوں کیا کروں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر جب کبھی ایسی کوئی غفلت کبھی کبھار آ جاتی تھی وہ اپنا محاسبہ کرتے تھے. ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ تھا, ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے. ہم دوسروں کا تو بہت محاسبہ کرتے ہیں, خاص طور پہ حکومت کو تو بالکل نہیں بخشتے. روزانہ صبح اٹھ کر ہمارا ناشتہ حکومت کا محاسبہ ہے. لذیذ ترین مشغلہ ہمارے نزدیک حکومت کی کارندوں کا محاسبہ ہے. تو حکومت کا محاسبہ ہم کرتے ہیں, اپنا محاسبہ نہیں کرتے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے تھے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھتے ہوئے چڑیا باغ میں داخل ہوئی, چونکہ باغ بڑا گنجان تھا تو اس کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا. وہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نماز میں اس کی طرف متوجہ ہو گئے, اس کی طرف متوجہ ہو گئے, وہ کر رہے نکل رہے نکل رہے, ادھر سے ادھر باغی چڑیا, ادھر باغی ادھر باغی, اس کو دیکھ رہے. دیکھتے دیکھتے اچانک احساس ہو کہ میں کیا کر رہا تھا, اچھا نماز پڑھ رہا تھا. یہ محاسبہ ہے. خود اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں کیا کر رہا تھا اور کیا کر رہا ہوں، کیا کرنا چاہیے. اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی کیا جو کعب بن مالک نے، وہ بھی سنا تھا واقعہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا. ایک دن حضرت حذیفہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے گھر سے، حنظلہ تو منافق ہو گیا. کیوں بھائی، کیوں کہہ رہے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل رہے ہیں، حنظلہ کیا کہتے ہو؟ جی میں منافق ہو گیا. کیا بات ہو گئی؟ جی اللہ کے نبی کے پاس ہوتے ہیں کوئی اور کیفیت ہوتی ہے، گھر میں ہوتے ہیں کوئی اور کیفیت ہوتی ہے. یہ کیفیت تو کیسے پتا چلا؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کیسے پتا چلی کہ جو وہاں تھا وہ یہاں نہیں ہے؟ کیونکہ مستقل محاسبہ چل رہا ہے، اندر جھانک رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے تھا وہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اسی کا نام محاسبہ ہے، اپنے اندر جا کر دیکھنا کہ کیا ہونا چاہیے تھا وہ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو جھانک کر دیکھا تو اندازہ ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے. تو جب حضرت طلحہ کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا، حضرت حنظلہ کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا، کعب بن مالک کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا. اچھا ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہم کو ہماری غلطی نظر بھی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دکھلا بھی دیتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ایک اور مسئلہ کیا ہے کہ اگر ایک تو ہم محاسبہ کرتے نہیں، اور اگر کبھی ہماری غلطی ہمارے سامنے آ بھی جائے تو ہم دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسرا کام کہ اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کر لیتے ہیں. تعویل کا مطلب اثر بیان کر لیتے ہیں، یہ معقول ہے، ٹھیک ہے، چل رہا ہے. تو دوسرا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اگر غلطی آ بھی جائے تو غلطی کو غلطی تسلیم نہیں کرتے، بلکہ غلطی کی کوئی نہ کوئی تعویل کی کوشش کرتے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی. جب آدمی غلطی کو تسلیم نہ کرے، غلطی کی تعویل کرے تو کیا ہوتا ہے؟ اصلاح نہیں ہوتی. تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی تعویل نہیں کی، کوئی عذر نہیں کہا. لیکن قرآن حکیم میں اللہ نے شاہ سنے کہ بل انسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ، انسان خود اپنے پر بصیرت رکھتا ہے، چاہے جتنی مرضی عذر اور بہانے بناتا رہے، انسان خود جانتا ہے میں کہاں پہ کھڑا ہوں. بھائی اس سے واقعہ یاد آ گیا، ہمارے ساتھی ہیں، بینک آف امریکہ تھا یہاں پر پاکستان میں، اب تو غالباً آپریٹ نہیں کر رہا، غالباً کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کہ اس میں کسی اور نام سے آپریٹ کر رہا رہتا ہے بات ہے. لیکن بینک آف امریکہ پہلے ہوتا تھا، اب یہاں پر نہیں ہوتا، شاید دوسرے نام سے آپریٹ کر رہا ہے. تو بینک آف امریکہ کے ہمارا ایک ساتھی تھے، وہ اس کے پورے ملک کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹری ہیڈ تھے. ان کی اہلیہ ایک دینی حلقے میں جانا شروع کر دیا، وہاں سے ان کی اہلیہ کو پتا چلا کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ بینک کی نوکری تو سود ہے، سود تو حرام ہے. یہ آئی اور آ کے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں نے سنا ہے یہ سود ہے، حرام ہے. وہ لمس کے گریجویٹ، لمس سے پڑھ کر ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو تم کو نہیں پتا، علماء کرام کو نہیں پتا، یہ تو فائنانسنگ ہے، یہ ہے وہ ہے. خوب اس طریقے سے کیا کہ وہ بیوی مطمئن ہو گئی کہ یہ جو کچھ میرا شوہر کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. کہتے ہیں لیکن اس کو مطمئن کرنے کا ایک پھانس اندر میرے پھنس گئی، اندر ایک پھانس پھنس گئی کہ یار یہ کچھ ہے گڑبڑ. لگے رہے. ایک دن وہ ان کا بھی کوئی اوپر تھا، جو ریجن کا پورا ہیڈ تھا، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے. اس سے کہا کہ سر یہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یہ جائز ہے ناجائز؟ تو اس نے سر اٹھا کے ان کی طرف دیکھا، اس نے کہا نام لے کر تو دیکھو سارا طے تم کرتے ہو، پالیسیز تم بناتے ہو، پروجیکٹ تم فائنلائز کرتے ہو، سارے کام تم کرتے ہو، اور مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ یہ جائز ہے نہ جائز. کہتے اس دن میں نے اپنے اندر جھانک کر دیکھا تو میرے دل نے کہا کہ جو بھی ہے تو جانتا ہے کہ یہ ناجائز ہے. تو انسان جانتا ہے کہ ناجائز ہے لیکن تاویل, شیطان انسان کو تاویل پر لے کر آتا ہے, تاویل پر. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کبھی بھی اپنے غلط عمل کی کوئی تاویل نہیں کرتے تھے, غلط سے اعتراف کر لیتے تھے. تو میں نے آپ کو تین مثالیں دی. حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں کمی نظر آئی فوراً سے کیا کہا, نافق حضرت منافق ہو گیا. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں نظر آیا کہ نماز میں کمی آ گئی ہے فوراً سے اللہ کے نبی کے پاس گئے. اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اب جب کہ دیکھا کہ بس مدینہ کے اندر یا تو بچے ہیں یا عورتیں ہیں یا انتہائی بوڑھے ہیں یا اپاہج مریض ہیں یا وہ لوگ ہیں جن کا منافق ہونا سب کو معلوم ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اب تو میں بڑا پریشان ہوں, سوچ میں پڑ گیا کہ میں کروں تو کیا کروں. اب بالآخر میں نے یہ سوچا کہ اب مجھے سچ بتائے. تو صحابہ کرام, میں نے کر رہا ہوں, دیکھیے تصوف, ہمارے حضرت بار بار ارشاد فرماتے ہیں تصوف قرآن اور سنت سے باہر کی کوئی چیز نہیں ہے. جو بات چل رہی ہے بعض جگہوں کے اوپر کہ شریعت اور ہے طریقت اور ہے, تو بات بالکل 100% غلط ہے. میں اسی لیے صحابہ کرام کے دور کی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اصلاح کا راستہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے. اچھا اعتراف بھی ہو گیا, اب کیا کریں؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اب میں سچ کہوں گا, اللہ کے نبی سے سچ بیان کروں گا. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بھی گئے حضور پر دی. اب یہ کون سی چیز ہے؟ یہ تیسری چیز ہے جس کا نام اطلاع ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے ایک صحابی خود چل کر حضور کے پاس آئے اور آ کر حضور سے مطالبہ کیا کہ حضور مجھے تو آپ زنا کی اجازت دے دیں. اب اتنی بات کہی تو اگلے پیچھے ایک دم سے شور اٹھ گیا. آگے پیچھے صحابہ کرام سے وہ تو برداشت نہیں کر سکے کہ تم کیا کر رہے ہو, کس کے سامنے کہہ رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں, چھوڑ دو اس کو, آگے آنے دو. اب یہ چیز کیا ہے؟ اطلاع. تو اپنی کیفیت کو اگر وہ صحابی نے ٹھان لیا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو پھر کر کے بتاتے, لیکن نہیں, پہلے کہ مجھے تو آپ اجازت دے دیں. انہوں نے کہا قریب آ جاؤ. تو تیسری چیز اطلاع ہے, اطلاع. جو بھی کمی نظر آئے اس کمی کو اپنے مربی, اپنے رہنما کے سامنے رکھنا. حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ایک طرف سے آئے, حضور مجھ سے گناہ ہو گیا, حضور نے اعراض کیا. دوسری طرف سے آئے, حضور نے اعراض کیا. تیسری طرف سے حضور نے اعراض کیا. چوتھی طرف سے آئے, حضور نے پوچھا تجھے کیا پتا, لعلک قبلتها لعلک لامستها, تو نے تو شاید ہاتھ لگایا ہوگا, بوسا لیا ہوگا, تجھے کیا پتا کیا ہوتا. نہیں, حضور ہو گیا, یہ اطلاع ہے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں اللہ کے نبی سے سچ کہوں گا, جو ہوا جیسے ہوا وہ پورا کا پورا سچ بیان کر دوں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حضور کے پاس گئے, جن کا واقعہ میں بھی آپ سنا رہا تھا آپ کو, جا کے حضور کے پاس کہا کہ حضور مجھے نماز میں کوتاہی ہو گئی اور اس کی وجہ یہ باغ بنا ہے, میں یہ باغ صدقہ کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور حضرت ابو بکر صدیق کو تھا, ابو بکر نے کہا چلو یہ تو میری بھی کیفیت ہے, چل کے اللہ کے نبی سے پوچھتے. تو پہلی کام کیا ہے, تقریب نہیں ہے بھائی, یہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں نا مدرس آدمی ہوں, جس میں تو حضرت کی جگہ پہ بس حضرت کے حکم کے تعمیل میں بیٹھ گیا. پہلا کام صحابہ کرام کیا کرتے تھے, محاسبہ کرتے تھے. اللہ سے مانگے کہ ہم بھی محاسبہ کرنے والے بن جائے. محاسبے کے دوران اگر کوئی غلطی نظر آتی تھی تو اس کی تعویل نہیں کرتے تھے, اس کا اعتراف کرتے تھے, اپنی غلطی کو اپنی غلطی سمجھتے تھے, اپنی غلطی کے اوپر لیپا پوتی نہیں کرتے تھے. تیسری بات یہ ہے کہ غلطی کی اصلاح کے لیے اپنے مربی سے، اپنے رہنما، اور سب سے بڑے مربی کون تھے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے مربی سے رجوع کرتے تھے، ان کے سامنے پیش کرتے تھے کہ یہ مسئلہ پیش آ گیا. تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب میں نے ٹھان لی، اور ایک دن ہوا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ملی. ان کی عادت شریفہ تھی کہ مدینہ سے پہلے پڑاؤ ڈالتے، پہلے اطلاع دینے والے کو بھیجتے، اور اطلاع دینے والا آتا، پھر آپ تشریف لاتے، مسجد میں آئے، اور مسجد میں آ کے حضور بیٹھ گئے. اب منافقین آنا شروع ہوئے. اچھا منافقین بھی آگے بہانے کرتے، منافقین کو بھی پتا تھا کہ بھئی ہم نے کام غلط کیا ہے، لیکن منافقین کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن کی بیان سے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم. اب وہ آئیں گے آ کے بڑے بڑے بہانے بنائیں گے. یہ والی بات، لیبا بوتی والی بات جو میں کر رہا تھا آپ سے. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ منافقین آتے گئے، حضور کے سامنے بہانے بناتے رہے، دعا کی درخواست کرتے، اللہ کے نبی دعا کرتے، بیعت کی درخواست کرتے، حضور دوبارہ بیعت کر لیتے، منافقین خوشی خوشی چلے جاتے. کہتے ہیں میں آگے بڑھا تو اللہ کے نبی نے میری طرف ناراضگی کے انداز میں دیکھا، تبسم، ناراضگی والا تبسم تھا. ہاں بھائی، آپ کیسے پیچھے رہ گئے؟ کعب بن مالک نے کہا کہ حضور زبان میرے منہ میں بھی ہے، بہانہ بنانا چاہوں تو بنا سکتا ہوں، لیکن آج آپ کے پاس سے اگر چھوٹ گیا، کل کو اللہ کے پاس سے نہیں چھوٹ سکوں گا. سچ بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا. حضور نے کہا اس نے سچ کہا، اب اس کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے. اور یہ باہر نکلے تو خاندان والوں پکڑے، کیا غضب کیا تم نے یار. یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، صحابہ کرام کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا تھا. جیسے ہمیں لوگ کہتے ہیں کیا کر رہا ہے، بیٹی کی شادی کیسے ہوگی، اتنا پردہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، پردے کی بات کر رہا ہے، کیسے ہوگی بیٹی کی شادی تیری، برادری سے کٹ جائے گا. تو برادری کا مسئلہ ہمیں کیا ہمیں تھا؟ صحابہ کرام کو نہیں تھا، ان کو بھی تھا. یہ سارے مسئلے ان کو بھی پیش آتے تھے. برادری لوگوں نے کہا خاندان کرو کیا کرتے یار، تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اللہ سے نبی دعا کرتے تیلی کافی ہو جاتا. اتنا کہا اتنا کہا، کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میری بھی رائے بننا شروع ہو گئی کہ چلو میں جا کے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا ہی لیتا ہوں. لیکن میں نے پوچھا کوئی اور بھی ہے جس نے اس طرح اقرار کیا ہو، تو بتایا کہ ہاں دو اور ہیں، ہلال بن امیہ اور مرارۃ بن ربیعہ. ہلال بن امیہ، مرارۃ بن ربیعہ. اچھا ان کا کیا معاملہ تھا؟ ہلال بن امیہ کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ بہت عرصے کے بعد، یہ مہاجرین میں سے ہیں، یاد رکھیے گا بات، اللہ کی خاطر مکہ کو چھوڑا ہے، اللہ کی خاطر خاندان رشتے داروں کو چھوڑا ہے، کئی عرصے کے بعد، فتح مکہ کے بعد، اب خاندان والے سارے اکٹھے ہوئے ہیں، تقریب ہے، خاندانی تقریب ہے، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ مسئلہ صحابہ کرام کو بھی پیش آیا. جب جو سنا ہے کعب بن مالک نے کہ دو اور بھی ہیں، تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، پھر اللہ کے حوالے. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ واقعہ سنا تھا، طلحہ نے کہا تو حضور نے کہا ٹھیک ہے، مال صدقہ کر دو. حنزلہ کو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ حنزلہ، وہ کیفیت جو تمہاری میری مجلس میں رہتی ہے، اگر مستقل رہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے. اب کس آدمی کی کون سی کیفیت ٹھیک ہے، کہاں پر کتنی سزا دینی ہے، یہ کسی کو بڑا بنا کر چلیں گے تو وہ بتائے گا. ہمارے حضرت مولانا یوسف رضیانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات ارشاد فرمائی کہ جو بڑا بن کر چلتا ہے وہی ٹھوکر کھا کے گرتا ہے، خود بڑا بن کر مت چلو، کسی کو اپنا بڑا بنا کر چلو. عافیت اس میں ہے. تو میں کر رہا تھا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب حضور نے کعب سے کوئی بات نہ کرے، اور کہتے ہیں کہ ہلال بن امیہ، مرارۃ بن ربیعہ دونوں بوڑھے تھے، وہ گھر میں چلے گئے رو رو کے، برا حال، میں جوان تھا، میں نکلتا لوگ مجھے دیکھتے اور نگاہیں جھکا کے چلے جاتے، میں سلام کرتا کوئی میرے سلام کا جواب نہ دیتا. اب یہ دیکھیے سزا ہے، مقاطعہ ہے، بائیکاٹ ہے، سزا ہے، لیکن مقرر کی گئی ہے باقاعدہ اصلاح کے لیے. ایک دفعہ تھانی رحمت اللہ کے بڑے قریبی خلیفہ تھے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ، اور تھانی نے ان کو اپنے خانقاہ سے باہر نکال دیا. تو کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی، خطا ہوئی ہوگی، بے قاعدگی ہوئی ہوگی، رب نے مدارِ شرعہ سے باہر نکال دیا. اس پر خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ نے اشعار کہے، مورا در کھولیں گے میں نہ در چھوڑوں گا. عجیب بات، مورا در کھولیں گے میں نہ در چھوڑوں گا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ پھر اگر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں آتا، سلام کرتا اور حضور کے ہونٹوں کی طرف دیکھتا کہ حضور کے ہونٹ جنبش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اور پھر جب میں نماز پڑھتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور نماز پڑھ کے فارغ ہوتا تو حضور مجھے میں سے اپنے رخ پھیر لیتے. اسی طرح کچھ عرصہ گزرتا گیا کہ پھر حضور کا 40 دن گزرے کہ حضور کا پیغام آیا کہ بیوی سے بھی علیحدہ ہو جا. میں نے کہا طلاق دے دو. کہیں طلاق نہیں دو، میں نے بیوی کو اپنے گھر بھیج دیا. تو 10 دن اور گزرے کہ 50 دن ہو گئے، اور 50 دن بعد میری وہ کیفیت ہوئی جو اللہ نے قرآن بیان کی، حتی غافت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی، اور وہ سمجھ گئے کہ اب اگر پناہ ہے اور راستہ نکلنے کا تو اللہ ہی کی طرف سے ہے. 50ویں دن اللہ نے نصف شب، درمیان شب میں آیات کو اتارا. حضرت عمر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور ابھی نہ بتائیں، بھیڑ لگ جائے گی. فجر کے بعد اللہ کے نبی نے بتایا تو وہی صحابہ کرام جو نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے بھاگے. تو گھوڑا لینے کے لیے بھاگا، کوئی کس سے نہیں بھاگا. ایک نے پہاڑ پر چڑھ کر آواز لگائی، بشر اقاب، بشر اقاب، اقاب خوشخبری ہو. پھر میں وہی گر گیا، سجدے کے اندر گر گیا. اور سجدے میں گرنے کے بعد جب میں آیا تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور حضور کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. جب حضور خوش ہوتے تھے، یتلألأ وجهه کتلألأ القمر لیلۃ البدر، حضور کا چہرہ انور چودھری کے چاند کی طرح چمکتا تھا. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں بھول نہیں سکتا کہ مہاجرین میں سے سب سے پہلے طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہو کر مجھے گلے لگایا، میرا استقبال کیا. حضور نے کہا کہ کعب، جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے آج تیرے اوپر اس سے بہتر دن کوئی نہیں آیا جس دن کہ اللہ نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا. کعب بن مالک نے کہا کہ حضور اس مال کی وجہ سے مصیبت آئی، میں چاہتا ہوں سارا کا سارا مال صدقہ کر دوں. یہ خود ہے اپنے اوپر خود سزا مقرر کرنا چاہتے ہیں. میں دوبارہ دیکھیے گا، پہلے محاسبہ، محاسبے کے بعد اپنی خطاؤں کا اعتراف، اعتراف کے بعد اطلاع، اور اطلاع کے بعد اتباع ہے. یہ ہے اصل چیز، اتباع ہے. اب اتباع کیا؟ جو علاج بتایا جائے اس کا عمل ہے. جو کہا گیا بیوی کو چھوڑ دو، بیوی کو گھر بھیج دیا، لیکن لگے رہے اللہ سے مانگتے رہے، اللہ نے توبہ نازل فرما دی. کہا میں تلافی کے لیے مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں. حضور نے کہا پورا مال صدقہ نہیں کرو. تو کہا اچھا میں چاہتا ہوں کہ آدھا مال صدقہ کر دوں. ہاں آدھا مال صدقہ کرو، لیکن اپنے عزیز اور اقارب پر ہی کرو، اللہ کے نبی نے بتایا. اب دیکھیے وہ اپنی طبیعت میں چاہتے تھے کہ سارا مال صدقہ کرو، اللہ کے نبی نے منع فرما دیا. یہاں پر جذبے کو کبھی کبھار انسان کے جذبات کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کسی کو بڑا بنا کے چلتا ہے، وہ بڑا آپ کے جذبات کو سنبھالتا ہے. اسی لیے مربی کی ضرورت ہے، اصلاح کے لیے مربی کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ آپ کے جذبات کو سنبھالے گا، اس کو صحیح ڈائریکشن دے گا. دیکھیے ایک اور واقعہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ میں بیمار پڑ گئے. اتنے بیمار ہوئے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو لگا کہ شاید میرا انتقال ہو جائے گا. حضور ان کی عادت کے لیے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کہ حضور میری بیٹی کے علاوہ کوئی ورثہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں سارا کا سارا مال صدقہ کر دوں. حضور نے منع فرما دیا. نہیں، میں وہی عرض کر رہا تھا کہ بھائی مجھے آپ یہ بتائیے، مال صدقہ کرنے کا جذبہ اچھا ہے کہ برا؟ کیوں روک رہے سر، کرنے دینا. ہر اچھا جذبہ تو اچھا ہے، لیکن ہر اچھے جذبے کے لیے جو طریقہ کار اور حد بندی ہے اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. پھر کہا اچھا آدھا کرنا چاہتا ہوں، نے کہا نہیں آدھا بھی نہیں کرنا، دو تہائی کرنا چاہتا ہوں دو تہائی نہیں، آدھا کہا آدھا بھی نہیں. پھر کہا ایک تہائی کرنا چاہتا ہوں تو اللہ کے نبی کہا کہ ہاں ایک تہائی کرو، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، اور ایک تہائی بھی بہت ہوتا ہے. اور ساتھ سے سمجھایا اے سعد اِنَّكَ اِن تَذَرْ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ، اے سعد اپنے پیچھے اپنے ورثہ کو اگر تم اس حال میں چھوڑو کہ وہ خود دار ہو اور کسی کے محتاج نہ ہو، یہ زیادہ بہتر ہے. انتظرهم عالة يتكففون الناس، کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھرے. میں بھی کر رہا تھا کہ یہ اصلاح کا راستہ جیسے صحابہ کرام کے انپاس تھا کہ وہ اپنے کسی بڑے کے پاس جاتے. بڑا کون تھا؟ اللہ کے نبی تھے. اور پھر جب اللہ کے نبی نہ رہے تو پھر صحابہ کرام سے تابعین رجوع کرتے. جب صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہو گئے تو تبع تابعین تابعین سے رجوع کرتے. 1400 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اسی لیے بھائی ہماری جو آسان راستہ دیا ہے وہ یہی ہے، دو کام کرنے کے ہیں. ایک تو اپنا محاسبہ کرو، پھر اپنی غلطیوں کو جانو، اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے، اپنے رہنما سے، اپنے شیخ سے، اپنے مربی سے ان کے بارے میں رہنمائی لو، اس کو اطلاع کہتے ہیں. اور جو کام کرنے کو دے اس کا اتباع کرو، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے تو اسی کا نام صحبت شیخ بھی ہے، اسی کا نام ملازمت شیخ بھی ہے. ملازمت یہ نوکری والی ملازمت نہیں، عربی والی ملازمت ہے، تو شیخ کو لازم پکڑنا. تو صحبت شیخ کہہ لو، ملازمت شیخ کہہ لو، جو مرضی کہہ لو. تعبیر عبارات شتا و حسن کا واحد، تو مختلف تعبیرات ہیں، مقصد ایک ہی ہے. اور دوسری چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ ذکر کثیر ہے، کیونکہ ہمارے دل کے اندر جذبات آتے رہتے ہیں. ہمیں اپنے دلوں کو دھونے کی ضرورت ہے. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واضح حدیث ہے، دیکھو بھی دلوں پہ بھی زنگ چڑھ جاتا ہے، جیسا کہ لوہے پر پانی پڑنے سے زنگ چڑھتا ہے، دلوں پر بھی زنگ چڑھتا ہے. تو صاحب اکرام نے پوچھا وما جلا اوہا یا رسول اللہ، کہ دلوں کو دھونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو اور قرآن کو بار بار پڑھو، بار بار قرآن کو پڑھو. اللہ کے نبی نے بھی یہ طریقہ بیان فرما دیا، دلوں پہ زنگ چڑھتا ہے قرآن کی کل بران علی قلوبهم ما كانوا يفسدون، ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے. فلا تطع من اغفلنا قلب ذکرنا، اللہ نے قرآن کی میں ارشاد فرمایا اے نبی اس آدمی کی بات کبھی نہ مانیے گا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہے. تو اللہ کی یاد کہاں ہوتی ہے؟ قرآن کریم نے کہا نا، اس آدمی کی بات نہ مانیے گا جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اپنی یاد سے. من اغفلنا قلبه و ذکرنا، جس کی دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا. اچھا انسان کا دل اگر اللہ کی یاد سے غافل ہو تو کیا ہوگا؟ آگے اللہ شاہ فرمایا واتبع هواه، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چڑھا. اور جو آدمی خواہشات کا غلام بنے تو کیا ہوتا ہے؟ وکان امره فرطا، اس کا معاملہ تو حد سے زیادہ گزر گیا، اس کا معاملہ حد سے زیادہ گزر گیا. تو قرآن حکیم کے اندر ہمارے بزرگ مطلب خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، مولانا محب اللہ صاحب، ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمانے لگے. بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو عجیب بات کہنے لگے، دیکھو اگر دشمن سے جہاد کے موقع پہ ٹکراؤ ہو جائے، ٹکراؤ لڑائی ہو جائے، تلواریں نیام سے نکل کر ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوں، یہ وہ موقع ہے جب کہ نماز بھی کیا ہو جاتی ہے، اس میں بھی تخفیف آ جاتی ہے، طاقت تو بالکل نہیں ہوگی، پڑھنی تو پڑے گی لیکن تخفیف آ جاتی ہے. لیکن اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد، وَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جب تم دشمن سے لڑو اور مقابلہ شروع ہو جائے تو ثابت قدم رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی غفلت کی اجازت نہیں دے رہے. تو معلوم کیا ہوا، مجاہد بھی ہے تو غافل نہ ہونا اس کی بھی ضرورت ہے، مبلغ ہے غافل نہ ہونا اس کی بھی ضرورت ہے، معلم ہے عالم ہے مفتی ہے غافل نہ ہونا اس کی بھی ضرورت ہے، کسی بھی شعبے کے اندر ہے حاکم ہے تو غافل نہ ہونا اس کی بھی ضرورت ہے. اسی لیے آپ دین کے جتنے بھی شعبے آئے وہ سارے بابرکت ہے، لیکن ہر شعبے کے اندر جو شعبے کے اندر بھی آپ دین کا کام کریں آپ کے لیے اپنی اصلاح سب سے پہلے ضروری ہے. تو اصلاح کے لیے دوسری چیز کیا ہے، وہ کثرت ذکر ہے. بس جتنا میں نے اپنی وسعت سے بڑھ کر کہہ دیا وہ کافی ہے. اب تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. ایک بار تو ہمارے حضرت ارشاد فرماتے ہیں اور بار بار اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اچھی طریقے سے بات سمجھا دے. یہ جو ہم بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں یہ صرف مشق ہے، مشق ایک تمرین ہے، ایکسرسائز ہے، پریکٹس ہے. کس چیز کی پریکٹس ہے؟ تاکہ جو اصل میدان ہے اس میدان میں ہمارا دل بیدار ہو جائے. اچھا میدان کب ہوگا؟ ذکر کا اصل میدان کیا ہے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کی طرف دل متوجہ ہو، یہ ہمارا مقصود ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اس لیے ہمارا ذکر، اس ذکر کو ہم یہ سمجھے کہ سیڑھی ہے، ذریعہ ہے، آلہ ہے، پریکٹس ہے. اصل یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے فارغ اوقات میں بھی اللہ کو یاد کرنے کی مشق کریں. اور سب سے بنیادی ذکر جو ہم کو بتلایا گیا، جو ہمارا بنیادی سبق ہے، وہ ذکر قلبی ہے. اگر بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ ذکر قلبی کیا ہے، یہ ذکر قلبی مسنون ذکر ہے، منصوص بھی ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تو تم اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو. تو ذکر بھی مسنون ہے تو ہم اپنے اللہ کو یاد کریں گے. میں ایک بات بس کہہ دیتا ہوں، ہم مولوی حضرات کا یہ بڑا مسئلہ ہے، بولنا شروع کرتے ہیں تو رکنے کو دل نہیں چاہتا، جمعے سے پہلے تو جمعے کی فکر ہوتی ہے اس لیے رک جاتے ہیں. اب یاد ہے کیونکہ آگے کوئی وہ فل سٹاپ نہیں ہے نا، تو اسے بولنے میں بولنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بھی اصلاح فرما دے. ہمارے استاد حضرت مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کل کثرت بول کی بیماری ہے. یہ کثرت بول بڑا معنی خیز جملہ ہے، کیونکہ کثرت بول، بول عربی زبان میں پیشاب کو بھی کہتے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ آج کل کثرت بول کی بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرما دے. تو ہمیں جو ذکر قلبی ہے اس میں ایک بات میں کر رہا تھا، یہ دیکھیے گا کہ ذکر قلبی دیکھنے میں بڑی چھوٹی سی چیز لگتی ہے، لیکن اس راستے سے مجدد الف ثانی حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے اساتین امت اس راستے سے اللہ کا قرب حاصل کیا. تو کچھ تو ہوگا نا، اس لیے ہمیں بھی ذرا یقین کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے. تو تھوڑی دیر بیٹھ کر ہم اللہ کو پکار لیتے ہیں، اور پکارنے کا طریقہ کیا ہے، وقت کی ضرورت کے تحت آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل کی طرف توجہ دیں گے. وقتی ضرورت ہے آنکھوں کو بند کریں. اگر آنکھیں بند کرنے سے زیادہ نیند آتی ہے تو آنکھیں کھول بھی سکتے ہیں، آنکھوں کا بند کرنا کوئی لازمی چیز نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ دل کی طرف توجہ دیں کہ میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، اللہ کی طرف سے انوارات اتر رہے ہیں، اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور میرا دل بھی ایک بچے کی طرح اپنے اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ 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 اللہ. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لے، پھر دعا کر لیتے.
Thank you. الرحمن الرحيم الله بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله ہم سب کے دلوں کی اصلاح فرما دے یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو قدورت ہے جو ظلمت ہے یا اللہ جو اندھیرا ہے یا اللہ دنیا کی محبت رچی بسی ہوئی ہے یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف شفاف فرما دے یا اللہ ہر قسم کے حسد سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے یا اللہ ہر قسم کے تکبر سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے یا اللہ ہر قسم کی حب جا سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے یا اللہ ہر قسم کی ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے یا رب العالمین تمام اوصاف حمیدہ ہم کو عطا فرما اپنی محبت اپنا تعلق اپنے نبی کی محبت ہمیں نصیب فرما آمین یا اللہ ہمارے جتنے بھائی بیٹھے ہیں یا جتنے ساتھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا اللہ ہم سب کی دنیا کے جائز حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے اپنی شان کے مطابق پورا فرما دے یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں خاص طور پہ ہمارے حضرت یا اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما یا اللہ جتنی زندگی ہماری باقی ہے یا اللہ وہ عافیت کے ساتھ ہو یا اللہ جسمانی صحت کے ساتھ ہو یا اللہ ذہنی صحت کے ساتھ ہو کسی کے محتاجی کے بغیر ہو یا اللہ ہم کو ہر قسم کی شرور سے اور حوادث سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں یا اللہ اپنی غیب کے خزانوں سے ان کی تائید فرما رکاوٹوں کو دور فرما آمین یا رب العالمین اللهم انا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وليك البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم امين يا رب العالمين صلى الله تعالى بخير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك اللهم